صبحوں ملی رحمتوں سے بھری، صبحوں ملی رحمتوں سے بھری، کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبي پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر بروز جمعہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آله واصحابه وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی اس درود شفا کی برکت سے ہماری ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی بیماریاں دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درود پاک کی برکتیں بھی نصیب فرمائے۔ آئیے تلاوت کلام پاک سماعت فرمائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا لكم دينكم ولي دين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ قرآن کریم کی آخری 10 سورتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک سورت ہم ترتیب وار روزانہ سن رہے ہیں، اور آج سورہ کافرون کی ہم نے تلاوت سنی ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ تم فرماؤ اے کافرو، نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں، اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں، تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔ یہ سورہ کافرون کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا ہے، اب اس کی تفسیر بھی سماعت فرمائیے۔ تفسیر سیرت الجنان میں ہے اس کا شان نزول، قل یا ایھا الکافرون کا، کہ قریش کی ایک جماعت نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کیجئے، ہم آپ کے دین کی پیروی کریں گے۔ اس جماعت نے یہاں یہ بھی بات کہی کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے۔ حضور تو وحدہ لا شریک رب تبارک و تعالی کی عبادت کا حکم ارشاد فرماتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس جماعت سے فرمایا، کہ اس بات سے اللہ کی پناہ کہ میں اس کے ساتھ کسی غیر کو عبادت کا شریک بناؤں؟ کفار کہنے لگے تو آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے کسی معبود کو ہاتھ ہی لگا لیجئے، ہم آپ کی تصدیق کر دیں گے اور آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لے گئے، وہاں قریش کی وہ جماعت موجود تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری کنورسیشن اور گفتگو کی تھی۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ سورت پڑھ کر سنائی تو وہ مایوس ہو گئے، وہ جماعت مایوس ہو گئی، اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیا۔ یاد رہے کہ اس آیت میں وہ کفار مراد ہیں جو اللہ کے علم میں ایمان سے محروم تھے اور کفر ہی پر مرنے والے تھے۔ اس سورہ مبارکہ سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں آئیے کچھ وہ بھی سماعت فرمائیے۔ نمبر ایک، کفار سے دینی صلح حرام بلکہ کئی صورتوں میں کفر ہے، دینی صلح ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ کفار کے معبودان باطلہ اور ان کے مذہبی ایام کی اور ان کے مذہبی ایام کی قابل تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا یہ کفر ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ مومن کے دل میں کفار کی ہیبت نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر چار، کفار کو شرعی عذر کے بغیر اچھے القاب سے یاد نہ کیا جائے۔ اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، اور بھی بہت ساری باتیں اس سورہ مبارکہ کی تفسیر میں ماشاءاللہ تفسیر سعد الجنان میں بیان ہوئی ہیں، ان کا جو خلاصہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی احکام سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے بہت ہی پیارے نعت خوان بھی ہیں، قاری بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، خلیل عطاری دامت قدم القدسیہ ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ مرحبا خلیل بھائی، اللہ آپ کا نام مبارک فرمائے۔ اور خلیل بھائی کی ایک خاصیت ہے اور وہ یہ ہے کہ خلیل بھائی حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک جو ہے وہ دور سے، یعنی جب آپ حیات تھے، ظاہری حیات سے متصف تھے، تو تب سے خلیل بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں۔ اور خلیل بھائی بہت ساری ماشاءاللہ حاجی مشتاق کے بارے میں ایسی معلومات بھی جانتے ہیں کہ جو شاید عام ناظرین کو پتا نہیں ہوں گی، تو اللہ نے چاہا تو ہم حاجی مشتاق کی سیرت پہ جو سلسلہ کریں گے تو اس پر انشاءاللہ ہم خلیل بھائی کو حافظ صاحب خصوصی طور پر دعوت دیں گے، اور انہوں نے کس انداز میں حاجی مشتاق کو دیکھا ہے تو یہ انشاءاللہ ان سے پوچھیں گے۔ اللہ کے نیک بندے، بزرگ بندے کی، ایک متقی بندے کی بایوگرافی انشاءاللہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ ذکر غوث پاک بھی کریں گے، اور غوث پاک کی زندگی سے اولیاء کی صفات کی کیا کیا جھلک ہمیں نظر آتی ہے، کیا کیا فیضان ملتا ہے، کچھ انشاءاللہ اس کو بھی شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام کا فیضان نصیب فرمائے، اور اولیاء کرام کی برکات اللہ ہمیں اور ہماری آل اولاد کو بھی عطا فرمائے۔ آئیے خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، اس کی قسمت پہ فدا تخت شہید کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند ہو، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند ہو، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی، اگر قسمت سے میں ان کی گلی ہو جاتا، میں کون کا سارا، میں کون کا سارا، بکھیڑا پاک ہو جاتا، تیبا ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، کیونکہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر چشمائے رحمت سے مل جاتا، اگر دو بوند پانی چشمائے رحمت سے مل جاتا، اگر دو بوند پانی چشمائے کا پانی چاہیے میری ناپاکیوں کے محل دھلتے پاک ہو جاتا اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا نہ ہوتی شاخ گل در کی جدائی تیرے ذرا کو نہ ہوتی شاخ گل در کی جدائی تیرے ذرا کو سرے افلاک ہو جاتا نہ ہوتی شاخ گل در کی جدائی تیرے ذرا کو کمل ایک آب بھی روشن سرے افلاک ہو جاتا جو گل سونگ لیتا پھول مرجھایا ہوا بلبل جو قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا اگر پیوند ملبو سے پیمبر کے نظر آتے قسمت سے میں ان رحمت کے قبضے میں اے پیارے قلب ماہیت، تیری رحمت کے قبضے میں اے پیارے قلب ماہیت، تیری رحمت کے قبضے حسن اہل نظر عزت سے آنکھوں میں جگا دیتے، حسن اہل نظر عزت سے آنکھوں میں جگا دیتے، قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، ہمیں کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا،
تیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑک، یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی مدینہ طیبہ کی حاضری بھی نصیب فرمائے اور مالک کریم مدینہ منورہ میں ایمان عافیت اور سلامتی والی موت بھی عطا فرمائے اور جنت البقیع میں مدفن بھی اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے۔ کیا ہی خوب بات ہے، ایک اللہ کے ولی کے قرب میں اگر بندہ دفن ہو تو ان کے مزار کی برکتیں ملتی ہیں، عذاب جو ہے یہ جو ہے وہ جزا میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور بلکہ یوں کہوں کہ عذاب ختم ہو جاتا ہے اللہ کے ولیوں کے قرب کی برکت سے۔ تو اس پر بھی پوری روایات ہیں، پورا ایک مضمون ہے۔ تو جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے قرب میں وہاں پر جنت البقیع میں دفن ہو، اللہ اللہ اللہ، اس کی عظمت اور شان کا کیا کہنا۔ اور پھر جس کو اہل بیت اطہار کے قرب میں جگہ مل جائے، اللہ اکبر، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ جنت البقیع میں آرام فرما ہے، جناب امام حسن سید الاسخیاء راکب دوش مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جنت البقیع میں جو ہے وہ مدفون ہے، یہ بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ، ان لوگوں کے بڑے نصیب ہیں ایمان والوں کے جن کو وہاں پر جگہ ملتی ہے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ پلاٹ لوگ بک کرواتے ہیں اور اس پلاٹ کا کیا معاملہ ہوتا ہے، کیا حال ہوتا ہے؟ بعض کا تو پلاٹ بک کرواتے ہیں بندہ ہی بھاگ جاتا ہے جنہیں بک کرایا ہوتا ہے، اور بھی حال بے حال ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کرے جنت البقیع میں جگہ مل جائے، اور وہاں جگہ ملے گی تو پھر انشاءاللہ حضور کی شفاعت بھی ملے گی کہ مدینے میں مرنے والوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شفاعت کی خوشخبری سنائی ہے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اولیاء کی صفات یہ آج کے ہمارے سلسلے کا عنوان ہے. عدنان بھائی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. عدنان بھائی, اولیاء کی صفات موضوع کو دیکھیں اور غوث پاک کی ذات کو دیکھیں تو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی, اللہ تبارک تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں, وہ اولیاء, ولی اس لیے ہے کہ وہ شریعت کا پاسدار ہے.
واہ واہ,
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن مجید فرقان حمید نے جو ان کے اوصاف, صفات, خصوصیات بیان فرمائی, الذین آمنوا وکانوا یتقون, سب سے پہلی بات تو صاحب ایمان ہونا, یعنی اس انداز میں ایمان لانا, ان تقاضوں کو پورا کرنا کہ جو شریعت نے بندے پر لازم قرار دیے ہیں, اس کے عقائد بھی درست ہوں, نظریات بھی, دیگر جو معاملات ہیں اس کے اعتبار سے وہ مسلمان ہو. اور آمنو وکانو یتقون, اور تقوی, پرہیزگاری, یہ بھی ان کے اوصاف کے اندر شامل ہے, ایمان بھی اور تقوی بھی. اور تقوی, پرہیزگاری, یہ بندے کو گناہوں سے بچاتا اور نیکیوں کی ترغیب دلاتا ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی اس کی بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کے جو اوصاف ہیں ان میں سے ایک وصف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء وہ ہیں جنہیں دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے. علامہ طیبی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے تحت فرماتے ہیں, حدیث پاک کے تحت, کہ ان کے چہرے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی وجہ سے انوار و تجلیات کے مرکز و محور ہوتے ہیں. اس لیے بندہ انہیں دیکھ کر اللہ تبارک تعالی کا ذکر, خدا کی یاد آتی ہے بندے کو دیکھ کر اللہ تبارک تعالی کے اولیاء کو. تو جو اللہ تبارک تعالی کے نیک بندے ہیں ان کے اوصاف, ان کی صفات, یہ تو چند ایک ہیں سلمان بھی, باقی یہ اللہ تبارک تعالی کے نیک بندوں کے اوصاف, کمالات, جو مکارم اخلاق ہیں, جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں. دراصل ولی جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی کرنے والا ہوتا ہے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک کردار ہے, جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کا کردار بھی اس کا عکاس اور آئینہ دار ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والا ہے, ان کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہے. تو جو حضور کے اخلاق کریمانہ ہے ان میں سے بہت بڑا حصہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اولیاء کو بھی عطا فرماتا ہے. اور جب ہم یہ ساری کی ساری صفات حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک صفہ, مبارک ذات میں دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں بدر جائے اتم نظر آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے ولی سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ کا ذکر ہو, عبادت ہو, نماز ہو, یعنی نماز سے محبت, یہ اہم الفرائض ہے. اور نماز کی ادائیگی بندہ مومن پر, ایسا شخص کے جو نماز نہیں پڑھتا اور نماز سے کتراتا ہے یا معاذ اللہ کوئی انکاری ہے, تو ایسا شخص تو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے فیضان نماز میں ایک چھوٹا سا پیرا ذکر کیا, انشاءاللہ وہ عرض کرتا ہوں. جو اللہ تبارک تعالی کے اولیاء ہوتے ہیں نا, یہ دیندار ہوتے ہیں,
سبحان
اللہ. اور اس کے مقابل میں جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دنیا دار. یہ دنیا دار ہے, یہ دیندار ہے. دنیا دار کون ہے اور دیندار کون ہے,
جی,
اس کے متعلق شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ایک چھوٹا سا ایک پیرا ذکر فرمایا ہے. فرماتے ہیں, ایسا بندہ کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے, شریعت کی پاسداری کرنے والا ہے, جو بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق جو بندہ زندگی گزارنے والا ہے, ارشاد فرماتے ہیں کہ تقوی, پرہیزگاری, دینداری یہ ہے کہ بندہ جو فرائض, واجبات یا سنن موکدہ, جو سنت موکدہ ہیں, ارشاد فرماتے ہیں ان کا پابند ہو, بلا عذر شرعی ان میں سے کسی ایک کو بھی ترک نہ کرنے والا ہو, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے منکرات, جو اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن سے منع فرمایا ہے ان سے رکنے والا ہو. فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کا ظاہر ایسا ہے کہ جو دیندار لوگوں کا ہوتا ہے، امامہ بھی ہے، داڑھی بھی ہے اور نماز کی بھی پابندی کرتا ہے، دیگر اور بھی اس طرح کے اس کے اندر اچھے اخلاق جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن وہ جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، وہ چیزیں، وہ کام جو گناہ کبیرہ ہیں جن سے شریعت نے منع کیا، یہ جھوٹ، غیبت، چغلی اور اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کے اندر پڑا ہوا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا حسن سلوک نہیں ہے، باہر اگرچہ اس کے حسن اخلاق کے ڈنکے بجتے ہوں، ارشاد فرماتے ہیں یہ دیندار نہیں، یہ پکا دنیا دار شخص ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کا مبارک انداز یہ ہے، فرائض واجبات ان کے تو پابند ہوتے ہی ہیں، سنن موقعہ کے پابند ہوتے ہیں، مستحبات کو بھی اس پابندی کے ساتھ سر انجام دینے والے ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، آپ تسبیح پڑھا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ میں اللہ تبارک تعالی کی عبادت، ریاضت اور اپنے مستحبات کو میں نے اس انداز میں لے کر چلتا ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری زندگی میں جو میں نے کام شروع کر لیے نا مستحبات، فرماتے ہیں کہ میں کسی ایک مستحب کو بھی زندگی میں ایک بار بھی ترک کرنا گوارا نہیں کرتا۔
اللہ،
یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اولیاء ہیں،
یہ ان کی مستحب کے بارے میں
مستحب کے بارے جی،
جو فرد بھی نہیں ہے، جو واجب بھی نہیں ہے،
بالکل
سنت موقع بھی نہیں ہے، کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے
جی۔
اس کے بارے میں جناب جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، سید الطائفہ
حق،
جو حضور غوث پاک کے مشائخ میں بھی جو ہے وہ آتے ہیں،
بالکل
چل کے جنید بغدادی اوپر، تو ان بزرگوں کا یہ مبارک انداز ہو اور ہمارا انداز کیا ہے، اس پر غور کر لیں، اور اگر ہم کسی کو اللہ کا ولی سمجھ لیں تو اس کا انداز کیا ہے، اس پر بھی غور کر لیں، یہ بڑے غور کی حاجت ہے اور آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیونکہ مدنی چنے کے ناظرین، افسوس کی بات ہے کہ اللہ والوں کے نام پر کچھ لوگ جو پیٹ والے ہیں، مطلب جن کا سب کچھ کیا ہے، اپنا پیٹ کا معاملہ ہے،
ہمتہم بطونہم،
جی
ہمتہم
بطونہم،
جن کا سب کچھ جو ہے وہ پیٹ کے لیے،
پیٹ ہی ہے، بس آ جائے، تو وہ لوگ بھی آ رہے ہیں میدان میں، مارکیٹ میں، تو ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ لوگ ان کا شکار کیوں ہوتے ہیں کہ جو پیسے بھی لیتے ہیں، اصل میں شکار اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کی منشا کے مطابق بات کرتے ہیں، بھائی جس طرح سامنے والا بندہ ہے وہ چاہتا ہے، ایک بندہ ہے وہ چاہتا ہے بھائی نہ میں نماز پڑھوں، نہ میں روزہ رکھوں، نہ میں زکوٰۃ دوں، نہ میں شرابیں چھوڑوں، معروف کا کام، نیکی کا کام کوئی بھی نہ کروں، منکرات جو میں کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں تو بولتا رہوں، دھوکہ دے رہا ہوں تو دیتا رہوں، سود کھو رہا ہوں، کوئی زمیندار ہے سود پر کھادے لے رہا ہے تو وہ سوچے گا بھی سود پہ کھادے جو ہے میں لیتا رہوں، اور جو الٹے کام ہیں یہ مطلب میں کرتا رہوں، عشر بھی نہ دوں، کچھ بھی نہ کروں، یہ حساب کتاب بنایا ہوا ہے۔ اب کسی ایسے بننے کے بعد جائے گا، بس ٹھیک ہے جو کرنا کریا، کوئی گال نہیں بھائی، جو تم کرتے ہو کری، جو تم کرتے ہو وہ کرتے جاؤ، کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہ بندہ بھلائے لگا، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، اب یہ کرو بھائی، پیسے گلے چ باجو اتنے، یعنی یہاں پر جو ہے نا وہ پیسے ڈال کے گلے میں چلے جاؤ اور بس جو مرضی کرتے رہو، یہ نہیں۔ اور ایک وہ ہے جس نے کہنا کہ نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، زکات بھی دینی ہے، حج بھی کرنا ہے، برے کاموں سے بچنا ہے، جھوٹ بھی نہیں بولنا، چغری بھی نہیں کرنی، دھوکہ بھی نہیں دینا، فراڈ بھی نہیں کرنا، سود بھی نہیں کھانا، اور برے کام یہ بھی چھوڑنے ہیں، تو وہ بندہ سمجھ لے یار یہ تو اتنے سارے کام بول دیے۔ جس نے اتنے سارے کام بولے ہیں، یہ وہ بندہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو مجھ تک پہنچا رہا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہم جس کو سمجھ رہے ہیں یا جس کے پاس جا رہے ہیں، جس سے نسبت تعلق رکھے ہوئے ہیں، وہ بندہ ہمیں کیا بتا رہا ہے، کیا سمجھا رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ عورتوں کے بارے میں فرمایا بتائے گا، ابھی قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتیں بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں، گھر پر رہیں، پردہ کریں۔ ایک یہ انداز ہے، اور ایک یہ ہے بھی جو بھی آئے اس کو مطلب بس تویز جو ہے وہ لکھ رہا ہے، کبھی ہاتھ پہ لکھ رہا ہے، کبھی کہاں لکھ رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے۔ تو یہ مہربانی کر کے اس کو ذرا غور فرما لیں، پچھتانے سے بہتر ہے بندہ پہلے ہی غور کر لے کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اور یا کی شان غوث پاک کی مبارک سیرت بھی ہمارے سامنے بیان ہو رہی ہے، اور اس تناظر میں، قرآن کے جو ہے تناظر میں آپ دیکھیں تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہر حوالے سے جناب ایک مقام کے اوپر نظر آتے ہیں، اور ہم اسی مقام کے تناظر میں ہم اگر کسی کو کچھ سمجھ رہے ہیں تو آنکھیں کھول کے اس کو ایک دفعہ دیکھیں ضرور کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا بتایا جا رہا ہے. وسیم بھائی لوگ اچھے لگتے ہیں جو یہ جو میں کر رہا ہوں, میری ہاں میں ہاں ملانے والے لوگ.
جی میں ایک بات اس کو مطلب وہ پورا کر دوں کر کے, اگر کوئی شخص شوگر پیشنٹ ہے, اگر کوئی شوگر کا مریض ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر کو معلوم ہے کہ اس کو شوگر ہے اور اس کے باوجود وہ اس کو کہے میٹھا دبا کے کھاؤ, خوب میٹھی چیزیں کھاؤ, لوگ اس بندے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ بولیں گے وہ ڈاکٹر نہیں وہ ڈاکو ہے, تمہاری جان کا دشمن ہے, اس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ یہ شوگر پیشنٹ ہے, اس کو میٹھا زہر ہے اس کے لیے, وہ سب سے پہلے منع کرے گا. ایک شخص گناہوں کا مریض,
ہاں جی,
گناہ کرنے والا ایک ایسے بندے کے پاس جا رہا ہے جس کو وہ ولی کہہ رہا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ نمازیں چھوڑتے ہو چھوڑو, زکات نہیں دیتے نہ دو, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں, میری جیب گرم کرتے رہو. تو اب عقل اور شعور اور دین اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ جسے آپ نے ولی سمجھا تھا وہ ولی ہے ہی نہیں,
ہے ہی نہیں,
کیونکہ وہ اس کا جو تقاضا تھا اس پر پورا ہی نہیں اترتا. ولی کا کام یہ ہے کہ خود بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرے, خود بھی شریعت کی پاسداری کرے اور لوگوں سے بھی پاسداری کروائے. ڈاکٹر جو اپنے اصول قاعدے قوانین جو اس کا منصب ہے اس کی وائلیشن کرے, اس کی خلاف ورزی کرے, آپ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر نہیں ہے. تو ولی ہونے کے لیے بھی کوئی اصول قاعدے قوانین ہے, جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے. اسے آپ کچھ بھی نام دیتے رہیں لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ شخص ولی نہیں ہو سکتا اللہ تبارک تعالیٰ کا جو اصول قاعدے قوانین شریعت کی پاسداری نہ کرے.
جی قرآن پڑھنے سے روک دے, نماز پڑھنے سے روک دے اور بولے بس یہاں دھمال ڈال دو اور بس بیڑا پار ہے تمہارا, بیڑا پار نہیں بیڑا ڈوبے گا یہ, اور وہاں ڈوبے گا جہاں سے واپس بھی نہیں نکلے گا. تو یہ ہمیں اس پر غور کرنا ہے. آئیے میں آپ کو غوث پاک کی ایک بات بتاتا ہوں. اللہ اکبر, قربان جاؤں غوث پاک پر, نائب مصطفیٰ اللہ اکبر, شہزادہ یہ خاندان اہل بیت کا عظیم شہزادہ اللہ اکبر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ, کیا شان ہے. آپ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں, واز کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں لوگوں کو جو آپ کے پاس آئے بیٹھے ہیں, ان کو سمجھا رہے ہیں بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے, اس کا مضمون ہے کہ نیکی کرنے کا موقع ملے تو نیکی کر گزرو.
واہ جی واہ,
کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کس وقت نیکی کا دروازہ بھلائی کا دروازہ بند ہو جائے گا. لہذا نیکی کرنے میں دیر نہ کرو. یہ غوث پاک کی
اولیاء کرام کے سردار.
اللہ اللہ اللہ,
کیا بات. میں اس وقت جو گفتگو ہو رہی تھی اس کو سن کے یہ سوچ رہا تھا کہ سلمان بھائی, حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے حضران بھائی کہ نماز, حج, زکات, تو سلمان بھائی نے بھی بہت سارے شرعی احکامات بیان کیے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک شریعت کا نارمل مسئلہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پتا چلا کہ ایک شخص ہے جس کی بڑی شہرت ہے, بڑا اللہ والا ہے, بڑا مشہور ہے لوگوں میں.
اللہ اکبر,
آپ نے اپنے ساتھ لیا کسی کو اور کہا کہ ذرا جا کے دیکھیں تو صحیح, یہ اللہ والا کون ہے جس کی اتنی شہرت ہوئی ہے. آپ چلے گئے تو وہ اللہ والے کا جو ہے وہ جو مشہور تھا اس کا ایک معاملہ سجا ہوا تھا, لوگ تھے, نماز کا وقت ہوا تو اس نے کہا کہ چلو جی نماز پڑھنے چلو, آپ بھی پیچھے پیچھے چل دیے. اس شخص نے جاتے جاتے جس طرح کہ کسی کو کھانسی آتی ہے, کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ تھوک دیتا ہے, تو اس نے تھوکتے وقت قبلے کی طرف رخ کر کے تھوک دیا.
توبہ,
آپ نے اسی وقت اپنے ساتھ جو آپ کے صاحب تھے ان کا ہاتھ پکڑا, کہا کہ جس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم کہ کعبے کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے,
جی ہاں جی,
قبلہ سمت کی طرف, بلکہ اس کے اپوزٹ یا کہیں اور جا کر تھوکے, جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے گئے آداب میں سے ایک ادب کا نہیں پتا وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا. یہ کہا اور آپ وہاں سے بغیر اس سے بات کیے پلٹ گئے.
اللہ,
بات دراصل یہ ہے کہ ہم لوگ صرف شعبدہ بازی کو دیکھ کر,
ہاں جی ہاں جی,
یا کسی کے, اب دیکھیں نا امیر علیہ سنت نے اس پہ بارہا توجہ دلائی ہے
جی,
کہ یہ جتنے بھی اس طرح کے فنکار قسم کے لوگ آپ کہلیں, ہاں جی, دھوکے باز قسم کے لوگ کہلیں, کہ جو بابے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب یہ تو ہمارا سوشل میڈیا یہ بھی بہت عام ہو چکا, یہ آئے دن ایسے لوگوں کو بے نقاب بھی کرتے ہیں
جی.
تو ان کی دراصل یہ انہوں نے لوگوں کی رگوں کو پکڑا ہوا ہوتا ہے. کیا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ گھر میں اگر فساد ہے تو وہاں پہ بہو اور ساس کی لڑائی ہوگی تو وہ اگر ساس جا رہی ہے تو ساس کو ڈائریکٹ بہو کے حوالے سے ریفر کرے گا, بہو جائے گی تو اس کو ساس کے حوالے سے ریفر کرے گا. تو طریقہ کار ان کا یہی ہوتا ہے طریقہ واردات. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بابا جی نے ارے یار سے ڈائریکٹ بھابھی کا کھایا, پھر مسئلہ ہی بھابھی کا چل رہا تھا, میرے تو دماغ میں پہلے ہی بھابھی چل رہی تھی, صحیح ہے نا, اب ہم اس کو لے کر چل پڑتے ہیں, حالانکہ اس نے لوگوں کی نفسیات کو روٹین کو پکڑا ہوتا ہے. ہم سب سے پہلے جو اللہ والے ہیں نا, اللہ والے اس طرح کے فسادات نہیں کرواتے. اللہ والوں کی شان تو حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ یہ رشتے داری کے بغیر بھی, ایک تو ہوتی ہے رشتے داری کی وجہ سے کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ جو ان کا رشتے دار نہیں بھی ہوتا اس کے ساتھ بھی حسن سلوک فرماتے ہیں.
اللہ اللہ,
اور فرمایا کہ یہ جو اللہ کے بندے ہیں نا, کل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ مقام دے گا کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام بھی ان کی, ان اولیاء کرام کے اس منصب کو دیکھ کر ان پر رشک
فرمائیں گے. اللہ,
آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ شریعت. اب آپ دیکھیں جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کی بات ہو رہی تھی, ہم یہی دیکھیں کہ جس شخص کے بارے میں میں یہ اعتقاد کر کے بیٹھا ہوں کہ یہ اللہ کا ولی ہے, یہ اللہ کا نیک بندہ ہے, اس کی کیفیت کیا ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی, آپ فرماتے ہیں اللہ تک پہنچانے والے تمام رستے لوگوں پر بند ہیں.
صحیح,
لوگوں پر اللہ تک پہنچانے والے تمام رستے بند ہیں سوائے اس کے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرے. یعنی کوئی اور راستہ اللہ تک جانے والا ہے
ہی نہیں. ایسی بات,
ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ نماز کے بغیر پہنچ جائے گا تو وہ وہی بات ہے کہ جو بزرگوں نے فرمایا, پہنچے گا تو ضرور,
ہاں جی,
لیکن پہنچے گا کہاں, تو وہ دوزخ میں پہنچے گا, وہ کہیں اور نہیں پہنچے گا, وہ اس نے آگ میں جانا ہے, تو پہنچے گا ضرور. بہرحال وہ تو باپ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع اور پیروی کرے گا تو پہنچے گا. پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کو یاد نہ کیا اور حدیث نبوی کو جمع نہ کیا, یعنی اس کی اقتداء اور پیروی نہ کی جائے, تو ایسا شخص جو ہے وہ درست نہیں, کیونکہ ہمارا یہ علم اور راستہ, یعنی ہمارا جو طریقت کا راستہ ہے, یہ قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا پابند.
اللہ اللہ اللہ,
یعنی ہم قرآن و سنت کے کون فرما رہے ہیں؟ جنید بغدادی رحمت
اللہ.
اب اتنی بڑی کمال شخصیت اولیاء کرام میں, کتنا بڑا نام, آپ فرما رہے ہیں کہ قرآن و سنت کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں. اب اگر یہ پیر صاحب, یہ جو بنے ہوئے ہیں یا جو بابا جی, یہ اگر عورتوں میں بے پردہ بیٹھے ہوئے ہیں, بے پردہ عورتیں ان کے سامنے آ رہی ہیں اور یہ تعویذ لکھ لکھ کر دے رہے ہیں, تو ایسا شخص بے پردگی کرنے والا, بے پردگی کروانے والا, اور بالخصوص خواتین کے معاملے میں اس طرح کے معاملات کرنے والا, وہ شخص تو ویسے ہی قابل تقلید بھی نہیں ہے اور پیر بنانے کے قابل بھی نہیں ہے.
ایسی بات, اور ولی تو کجا ہے؟
ولی تو
جب پیر بنانے کے قابل نہیں ہے تو ولی کے تو پھر ایک آگے کا درجہ ہے نا. پیر ولی ہو یہ ضروری نہیں ہے, لیکن اس نے دن اعتقاد تو ہونا چاہیے, اچھا اعتقاد ہونا چاہیے. لیکن یاد رکھیں ولی ہونا یہ ایک آگے کی ایک جو ہے وہ ڈگری کیٹیگری ہے. تو یہ گردنوں پہ تعویذ لکھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں عورتوں کی, تو یہ ان سے مہربانی کرے, دھوکہ نہ کھائیں. غوث پاک یہ تعلیمات نہیں ہیں. انہوں نے اپنے پاس آنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اور پہچان کا رستہ دکھایا ہے. یہاں مجھے ارسالہ کشاریہ کی عبارت یاد آ گئی,
وہ
بما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی جو تفسیر بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے جنوں انسانوں کو, جو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اللہ تعالی کو پہچانے, اور اولیاء کرام جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی پہچان کرواتے ہیں اور اس کا راستہ بتاتے ہیں اور اس کی عظمت اور اس کی جو بزرگی ہے اس کو بیان کرتے ہیں. تو یہ اللہ والوں کے کام یہ ہوتے ہیں کہ ان کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ اس کے احکامات کا جو ہے وہ بیان ہے. غوث پاک کا بھی یہی مبارک انداز تھا, یتوب عندہ خلق کثیر. علامہ ابن جوزی جیسا آدمی لکھ گیا, آپ نے لکھا المنتظم کے اندر کہ غوث پاک کے جو ہے وہ پاس بیٹھ کر لوگ جو ہے وہ توبہ طائب ہو جایا کرتے تھے. یہ ہوتے ہیں اللہ والے, جن کے پاس بیٹھنے والے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں.
یہ نشانی بیان کی گئی کہ جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آئے گا. جس کو دیکھنے سے, جس کی صحبت اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لانے کا ذہن بنے, وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول اور محمود بندہ ہوتا ہے. رب العالمین جل وعلا کے اولیاء کی جو شانیں ہیں اور جو ان کے امتیازی اوصاف ہیں سلمان بھائی, وہ تو کجا. ہم اس دور میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے افراد جو علوِ مرتبت کے خود دعوے دار ہیں، ان کا اپنا حال یہ ہے کہ قرآن کا مطلوبہ جو عام انسان ہے وہ اس تک بھی رسائی حاصل نہیں کر سکے. قرآن کریم نے جہاں مومنین کی صفات کو بیان کیا، مومنین کے اوصاف کو بیان کیا، اگر بندہ اس میں ہمیشگی اختیار کرتا ہے، ان چیزوں کا پابند بن جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے قرب کے منازل عطا فرماتا ہے، جس کو عرف عام میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر وہ ولایت کے راستے پر چلتا ہے، پھر وہ اس طریقے پر آتا ہے کہ جس پر چل کے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے. اور پھر جب اسی عبادت میں کثرت ہوتی ہے تو پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے.
اللہ
پھر اس کی طاقتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص طاقت شامل ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. تو یہ سارے کام ہوتے تب ہی ہیں جب بندہ ان اوصاف کا حامل ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمائے ہیں. اولیاء کا ایک طبقہ وہ ہے کہ جو یہ لفظ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اس کا ایسا عامل ہوتا تھا کہ ہر وقت ان کا مرکز نگاہ یہی بات ہوا کرتی تھی کہ میں جہاں بھی ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کوئی کام کر رہا ہوں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ میرے اللہ تبارک و تعالی سے مجھے غافل کرنے والا ہو. اور وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ کا ایک ایسا ان کے سامنے منظر ہوتا تھا کہ وہ جو عمل کر رہے ہیں اس کے بارے میں ان کا یہ نظریہ ہے کہ میرا اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے، میرے عمل سے وہ غافل نہیں ہے.
جی
جیسا میں کروں گا ویسا مجھے بھرنا پڑے گا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر ذرے کی حیثیت کیا ہے سلمان بھائی؟ ہم بلکہ ذرے کو تو ڈیفائن کرنا چاہیں نا تو اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے بھی کئی ذرات کی مثال دینی پڑتی ہے، پھر اس میں سے ایک ذرہ نکالا جائے اور کیا حیثیت ہے اس کی، کیا وہ ہمارے سامنے ہے. لیکن بندے کو جب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حضوری کا یقین ہو جائے تو پھر وہ اس ذرے سے بھی ڈر رہا ہوتا ہے. یہاں تو لوگ ہم جیسے بڑے بڑے بد اعمال کرنے کے بعد بھی اگر اپنے آپ کو نیک گمان کر رہے ہوں، اگر اپنے آپ کو یہ سوچ رہے ہوں کہ جناب ہم نے برا، ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے تو اپنی کئی نمازیں قضا کرنے کے باوجود، کئی رشتے توڑنے کے باوجود، سینکڑوں کا دل دکھانے کے باوجود، پڑوسی ہماری ایزا رسانی سے محفوظ نہیں ہے، اس کے باوجود ہمارا کہنا یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم سے گناہ کون سا ہوا ہے. اتنے بڑے بڑے برے اعمال کرنے کے باوجود ہمیں یہ نہیں پتہ لگ پاتا کہ ہم سے گناہ کون سا ہوا ہے. اور اولیاء کی سلمان بھائی شان
ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھ لے میں نے نیکی کون سی کی ہوئی ہے.
کیا بات،
مصیبتوں میں گرفتار ہے وہ یہ سوچتے میں نے نیکی کون سی کی ہوئی ہے. اور اگر یہاں ایک اور بات بھی کر دوں کہ اگر کوئی نیکی کر رہا ہے اور کوئی مصیبت آ رہی ہے تو شکر ادا کرے اللہ کا. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور کوئی مصیبت آ گئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کریم نے اپنے ذکر کی برکت سے اسے بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے. ہوتی کوئی بڑی ہے، بعض اوقات میں نے کل ایکسیڈنٹ کی سب فوٹیج دیکھی، الیاذ باللہ، اللہ کریم حفاظت فرمائے مسلمانوں کے مال جان کی اور اللہ اس کی مغفرت بھی فرمائے. بندہ حافظ صاحب یہ ڈمپر کے جناب بالکل نیچے، مطلب آدھا اس کے اوپر ڈمپر جو ٹائر جو ہے نا وہ آیا ہوا ہے اس حالت میں بےچارا. مجھے تصویر دیکھا، میں رات کو کہیں سے آ رہا تھا تو مجھے ایک بندے نے دکھایا یہ ایکسیڈنٹ میں نے ابھی دیکھا ہے. اللہ اس کی مغفرت فرمائے اس مسلمان کی، اگر وہ مسلمان تھا تو افضل دانا مسلمان ہی ہوگا. بہرحال یہ دیکھا میں نے، اور اس طرح سب یہ بھی دیکھا میں نے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں گڈی تھی موٹر سائیکل تباہی لے گئی، یعنی بندہ موٹر سائیکل کو دیکھے تو یوں لگے کہ جیسے پتہ نہیں کیا، مطلب طوفان جو ہے وہ یہاں گزر کے چلا گیا ہے اور بندہ ٹھیک ٹھاک ہے.
اللہ اکبر.
تو یہ اگر کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، نماز پڑھ کے آیا ہے اور آتے ہی موٹر سائیکل اگر کہیں لگ گیا ہے اور خود بچ گیا ہے تو پھر یہ اللہ کا بندہ شکر ہی ادا کرے کہ اللہ کریم نے جو ہے نا وہ بچا لیا ہے. اور جو ویلا واندا بیٹھا ہوا ہے اور آ رہا ہے دھڑا دھڑ جو ہے وہ مصیبتوں کے چکر پہ چکر آ رہے ہیں تو پھر وہ یہ سوچ لے کہ میں نیکی کون سی کر رہا ہوں،
یہی سوچ لے کہ شاید مجھے نیکی بلا رہی ہے. اب تو نیکی کی طرف
آ جا، نیکی کی طرف آ جا، چلے اب بھی آ جائے تو اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ ہم سب کے حال پہ رحمت فرمائے، ہماری غفلت اللہ دور فرمائے، اولیاء غافل نہیں ہوتے، یاد رکھیے گا،
اللہ اکبر،
یہ غافل نہیں ہوتے، اور ان کے دل جو ہے یہ بیدار ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ محبت کے اندر اس کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کا نام لینے والے ہیں، محبت میں عبادت کرنے والے ہیں، اور کیا ہی ان کی شان، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتیں سجدہ کرتے ہوئے قیام کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، یہ اولیاء کی صفات و شان ہوا کرتی ہے، اللہ ہمیں بھی فیضان نصیب فرمائے. آئیے آگے بڑھتے ہیں، آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. جی
سلمان بھائی، ماشاء اللہ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، الحمدللہ ہمیں روزانہ بہت سارے اس سے اہم نکات جو ہیں سیکھنے کو ملتے ہیں. آج خلیل بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، خلیل بھائی سے گزارش میں نے یہ کرنی تھی کہ جو چمبل ہوتی ہے نا، اس کا کوئی بہتر اور مؤثر علاج عطا فرما دیں تاکہ اس سے جان چھوٹ جائے.
اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے. جی
میں نظام رضوی بول رہا ہوں، مدنی چینل کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اور ہمارے سلمان بھائی کی تو کیا بات ہے، اور خلیل بھائی سے میری عرض ہے کہ مجھے ایک کلام ضرور سنائیں. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. جزاک اللہ خیرا.
آمین آمین آمین، بہت شکریہ آپ کی اس افزائی کے لیے. جی
مجھے تقریباً 9 سال ہو گیا، بڑی آنکھ کا السر ہے، میری نہ بلڈنگ رک رہی ہے نہ موشے رک رہے ہیں، برائے مہربانی اس کا خلیل بھائی سے عرض ہے کوئی علاج بتا دے.
اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے.
میرا نام مزمل عباس ستاری ہے، میں جنگ پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عزوجل کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام بہت ہی اچھا چل رہا ہے، برائے کرم مجھے یہ کلام سنا دیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے.
مرحبا. جی
میرا نام ذوالفقار علی جی ساری فاروق نگر لاہور کا نام سے نقصہ بتا دے، آج کل کے حساب سے بچوں کے لیے ٹائیفائڈ چل رہا ہے یا بڑوں کے لیے بھی؟
اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے. آگے بڑھتے ہیں. جی
میں سمجھ کرنی تھی جی، ناخی مدینے جانے والوں جاؤ کی امان اللہ، کبھی تو اپنے سے لگ جائے گا بستر مدینے میں
انشاءاللہ. جی
عرض کرنی تھی خلیل بھائی سے کہ میری بھانجی ہے اور اس کو پیٹ میں رسولی ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج ہے کوئی علاج ہے تو وہ بھی عطا فرما دے. 9.2 پوائنٹ کے یہ رسولی ہے پیٹ میں، برائے کرم اس کو کوئی جو بتا دیں. جزاک اللہ خیرا.
آمین، اللہ تعالیٰ صحت اور سلامتی عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے. آمین. جی
محمد ارسلان اتاری، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. سلمان بھیا جی ایک منقبت سنا دیں، ام اتار جاری رہے گا.
فیضان ام اتار جاری رہے گا، یہ سننی ہے آپ کو. ماشاءاللہ مرحبا، سبحان اللہ. کچھ پیسز بھی آپ کی شامل کر لیتا ہوں. جی ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، کلام سنائے محمد شیراز اوکاڑا سے. سبحان اللہ کیا بات ہے جی. کہہ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب کے جسم میں بلڈ کلاٹس ہیں، اس کا کچھ علاج بتا دیں، اور ساتھ ہی بالوں کے گرنے کا نسخہ بھی تجویز فرمائیں. اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو بھی صحت عطا فرمائے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سلامتی کی عطا فرمائے. جی منقبت ضرور سنائیں امیر اہل سنت کی، بہت شکریہ. احمد اتاری بھائی قصور سے ہیں، خلیل بھائی آپ قصور کب آئیں گے؟ جی خلیل بھائی
جب
قصور کب جائیں گے آپ یہ پوچھ رہے ہیں، بتا دیں.
فی الحال نیت نہیں ہے کوئی، انشاءاللہ.
فی الحال نیت نہیں ہے، یہ دیکھیں نا یہ ہوتی ہے سچے بندے کی بات، صحیح بندہ بات کرے. ابھی نیت نہیں ہے تو نیت نہیں ہے، ایسے خام خواہ اگلے بندے کے لیے کیا ضرورت ہے بندہ بول دے. اللہ ہمیں بھی سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتنے پیارے انداز میں بھی کہا، دل اداری بھی کسی کی نہ ہو اور بات بھی ہو جائے. ماشاءاللہ اچھی بات، کیا بات ہے خلیل بھائی، ماشاءاللہ. کہہ رہے ہیں غوث پاک کی منقبت سنا دیں، سبحان اللہ. آگے ہے جی شعیب بھائی کا میسج ہے، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. میرا سوال حکیم صاحب سے ہے کہ کیا پوچھا ہے، میں اس کو لیتا ہوں انشاءاللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھائی اچھی سی نعت جو ابھی پڑی ہے اچھا جی بڑی مہربانی جی, مہربانی آپ کی میسج کرنے کے لیے. ابھی اس میں کیا ہے یہ تو میں سمجھ نہیں پایا. آگے ہے جی خلیل بھائی, فیس پر بہت زیادہ خشکی ہے اور جہاں خشکی ہے خارش بھی ہوتی ہے, اس کا بھی کوئی علاج بتائیں. موسم سرد اور خشک ہے تو یہ تو ظاہر سی بات ہے ہوگا. گرم پانی جو لوگ بہت زیادہ گرم پانی یوز کرتے ہیں تو یہ گرم پانی بھی جو ہوتا ہے یہ سکن میں سے موئسچر یہ نکال دیتا ہے. اور پھر اس پر اگر صابن بندہ کوئی یوز کر لے ویسا, یا بعض فیس واش ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل ہی جلد کے موئسچر کو ختم کر دیتے ہیں, تو اس سے بھی احتیاط برتی جائے. اور اس کے علاوہ جو جرسیاں وغیرہ پہنتے ہیں یا نیچے پہنتے ہیں کپڑوں کے نیچے, تو یہ جرسیاں بھی بعض اوقات سکن میں سے موئسچر جو ہے اس کو کھینچ لیتی ہیں. تو اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. اس پر تو رائے کیا کرنا چاہیے کہ سکن کا موئسچر جو ہے یہ برقرار رہے, تو خلیل بھائی سے ہم پوچھیں گے انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں جی. امداد کن کلام سنایا جائے, یہ اتاری فیملی کا میسج ہے جی ناروال سے, بڑی مہربانی جی آپ کی بھی. اور ایک سوال مجھ سے کسی نے کیا تھا کہ یہ اتاری فیملی ناروال ہے, ان کا میسج آپ بڑی پابندی سے شامل کرتے ہیں. تو دیکھیں جو پابندی سے میسج کرے گا اس کا پابندی سے ہی میسج شامل ہوگا, جو روز کرے گا تو اس کا روز, بلکہ ہم کئی دفعہ سکپ بھی کر جاتے ہیں, ضروری نہیں کہ بھائی روز ہی جو ہے وہ شامل کیا جائے. تو جو جیسے میسج کرے گا اس کا پھر اسی حساب سے وہ آتا رہے گا. اچھا بعض میسجز ایسے ہوتے ہیں جن میں میں نام نہیں لیتا, لیکن وہ میسج میں پڑھتا ہوں تو جس نے بھیجا ہے اس کو کم از کم ضرور پتا چل جائے گا کہ میرا میسج پڑھا گیا ہے, اگر وہ سلسلہ دیکھے تو. بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم تو میسج پڑھ دیتے ہیں فرمائش پوری بھی کر دیتے ہیں, تو پھر وہ آ جاتا ہے کہ جی آپ نے وہ فرمائش پوری نہیں کی, میسج شامل نہیں کیا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اول تا آخر سلسلہ دیکھا جائے. اگر آپ نے دیکھا ہے اور شامل نہیں ہوا تو پھر تو چلیں, پھر بھی گلا نہ کریں, معافی کر دیں, ظاہر سی بات ہے ٹائم بھی اپنی جو ہے نا وہ چیزیں لیے ہوئے ہوتا ہے. میرا خیال ہے پہلے ایک مدنی گلدستہ دکھایا جائے ہماری صحت. ہم نے نام چینج کیا ہے جی, اور اللہ نے چاہ تو اس کا انداز بھی ہم چینج کرنے جا رہے ہیں مستقبل قریب میں. آئیے مدنی گلدستہ دیکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد,
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کا سیگمنٹ گھریلو علاج. آج انشاءاللہ عزوجل آپ کو جو عرض کرنا ہے, جو علاج بیان کرنا ہے, اس کا تعلق چہرے کے داغ دھبوں سے ہے, جلدی امراض سے ہے, جیسے مثال کے طور پہ جسم پر خارش ہو گئی یا مختلف مقامات پر دانے وغیرہ الرجی وغیرہ ہو جاتی ہے, تو ان سب معاملات کے ساتھ ساتھ بالخصوص یہ جو گھریلو علاج بیان کیا جا رہا ہے یہ چہرے کے داغ دھبوں کے لیے انشاءاللہ عزوجل آپ اسے بے حد مفید پائیں گے. عرض کرتا ہوں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں آلو بخارا, خشک آلو بخارا. آپ نے لینا ہے تقریباً پانچ دانے آلو بخارے کے آپ نے لینے ہیں. اور دوسری چیز ہے اس کے اندر ہلیلا سیاہ, یہ چھوٹی ہڑ کو ہلیلا سیاہ کہا جاتا ہے, چھوٹی ہڑ. ایک ہوتی ہے بڑی ہڑ, اسے ہلیلا زرد کہتے ہیں, اور یہ ہلیلا سیاہ کہتے ہیں چھوٹی ہڑ کو. یہ آپ نے لینی ہے تقریباً 12 گرام. اور تیسری چیز آپ دیکھ رہے ہیں اسے کہا جاتا ہے منڈی بوٹی, گل منڈی بھی اسے کہتے ہیں اور منڈی بوٹی بھی اسے کہا جاتا ہے, تو یہ بھی آپ نے لینی ہے تقریباً 12 گرام. تو اب یہ تینوں چیزیں ہو گئیں, اس کا طریقہ استعمال کیا ہے. طریقہ استعمال اس کا یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کو, یعنی 5 آلو بخارے, 12 گرام ہریلا سیاہ چھوٹی ہڑ, اور 12 گرام گل منڈی, منڈی بوٹی بھی اسے کہتا ہے, اس کو آپ نے رات کو 1 گلاس پانی کے اندر بھگو کر رکھ دینا ہے. گرم پانی میں بھگو کر رکھیں تو زیادہ اچھا ہے. 1 گلاس تھوڑا سا گرم پانی لیں, اس کے اندر پہلے اس کو دھو لیا جائے, کیونکہ یہ منڈی بوٹی ہے, ہلیلا سیاہ ہے, تو اس کو مٹی وغیرہ وہ دھل جائے. اس کے بعد پھر اس کو صاف پانی کے اندر 1 گلاس پانی کے اندر بھگو کر رکھ دیا جائے, رات بھر یہ بھیگا رہے, اور صبح جو ہے اس کو مل چھان کر تھوڑا سا اس کو مل لیا جائے تاکہ آلو بخارا حل ہو جائے, اور پھر اس پانی کو چھان کر پی لیا جائے. یہ جو گھریلو علاج آپ کو بتایا ہے تو یہ پینا بھی اس کا آسان ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ زوال چند دنوں کے اندر اندر جو ہے چہرے کے سیاہ داغ دھبے یا چہرے کی سیاہی وغیرہ جو ہوتی ہے, جو کہ بیماری کی وجہ سے ہو جاتی ہے مختلف امراض کی بنا پر, جلدی امراض کی بنا پر, انشاءاللہ زوال چہرے کے داغ دھبے آپ چند دنوں کے اندر دور پائیں گے. تو مستقل اس کو استعمال کرنا ہے, اور نزلہ زکام جنہیں ہوتا ہے، نزلہ زکام جن مریضوں کو رہتا ہے، تو وہ اپنے اس کو دیکھ لیں کہ یہ اس طرح کی دوائیں جو ہوتی ہیں جلدی امراض کی، وہ ٹھنڈی ہوتی ہیں، تو ایسے مریض اپنے طبیب کے مشورے سے استعمال کریں. باقی بہرحال اس کے علاوہ جو بھی اس کو استعمال کرتے ہیں مدنی چینل پر جو اس طرح کے ٹوٹکے وغیرہ گھریلو علاج بیان کیے جاتے ہیں، تو سبھی کے لیے عرض وقتاً فوقتاً کیا جاتا ہے کہ جو بھی علاج کیا جائے اپنے طبیب کے مشورے سے کیا جائے. تو انشاءاللہ عزوجل یہ آپ گھریلو علاج کیجئے. آپ اسے خارش میں، الرجی میں، اسی طرح سے جلدی امراض میں، حتیٰ کہ گرمی دانے وغیرہ جو ہو جاتے ہیں اس کے اندر بھی آپ اس کو مفید پائیں گے، اور بالخصوص چہرے کے داغ دھبوں کے لیے انشاءاللہ عزوجل اسے مفید پائیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
رسول پاک کی دکھیا
سبحان اللہ. مدنی ملسہ آپ نے دیکھا ہے، میں میرے دل میں یہ دعا جہنا یہ آ رہی تھی، اللہم بیدت وجہی یوم تبید وجوہم تسود وجوہ، آمین. یا اللہ جس دن کچھ چہرے کالے ہوں گے، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، تو اس دن میں ہمارے چہرے کو روشن فرمانا. یہ اصل روشنی تو جو باطن کی روشنی ہے یہ ہے، اور پھر جب باطن روشن ہوتا ہے تو پھر ظاہر بھی روشن ہو ہی جاتا ہے، اور پھر وہ جو نورانیت کا جو حسن ہوتا ہے وہ کسی شے کا محتاج ہوتا نہیں ہے. اللہ کریم ہمیں یہ بھی نصیب فرمائے اور رحمت بھی فرمائے ہمارے حال پر، اور جن کے چہروں پر داغ دبے دانے وغیرہ ہیں مالک اپنی رحمت سے ان کے یہ داغ دبے اور دانے بھی دور فرمائے، آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لیکن یہاں ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ چہرے کو خوبصورت بنانے پر جتنا زور ہے، اپنے دل کو بھی خوبصورت بنانے پر اتنا زور دینا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اس کو آباد کرنے کے لیے بھی اتنا زور جو ہے وہ دینا چاہیے. اللہ کریم نصیب فرمائے، آمین. جی خلیل بھائی ارشاد فرمائے، جو کال سی میسجز سے ان پر رہنمائی فرمائے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جن جن لوگوں نے میسج کیے یا کال کی پڑے گئے یا رہ گئے، اللہ پاک ان سب مریضوں پر نظر رحمت فرمائے،
آمین.
کرم فرمائے، آسانیاں فرمائے. ٹائیفائڈ کے حوالے سے علاج عرض کرتا ہوں. جیسا کہ کہا کہ آج کل اس طرح کا معاملہ بہت سارے بچوں کو بالخصوص ہو جایا کرتا ہے، تو اس کے حوالے سے بہت ہی پیارا علاج ہے. مگر اس کے لیے عرض کرنا ہے کہ جب بھی آپ اس کا علاج کریں ٹائیفائڈ کے حوالے سے، تو اس کو مکمل پائے تکمیل تک پہنچائے. ادھورا علاج چھوڑ دیں گے تو پھر جو ہے اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں. تو جب تک آپ کے طبیب آپ کو نہ کہے کہ اس کا علاج ہو گیا ہے، تو پھر اپنے مرضی سے آپ علاج کو ادھورا نہ چھوڑیے. بہرحال ایک گھریلو علاج میں عرض کرتا ہوں. خاکسی بھی کہا جاتا ہے، خاکسیر بھی کہتے ہیں، باریک چھوٹے چھوٹے سے دانے ہوتے ہیں، خاکسی اور خاکسیر بھی کہتے ہیں. یہ آپ نے 6 گرام لینی ہے. دوسری چیز اس کے اندر ہے ابریشم. ابریشم کو آپ نے کاٹ کر، مقشر کہا جاتا ہے اس کو، کاٹ کر آپ نے پھر اس کے اندر جو بھی ہو اس کو نکال دیں، اور پھر اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے. اس کے بعد ہے عناب، اور پھر اس کے بعد منقہ. عناب 5 دانے، منقہ بھی 5 دانے. یہ چاروں چیزوں کو آپ نے تقریباً 2 گلاس پانی کے اندر آپ اس کو ابال لیجئے. جب 1 گلاس رہ جائے تو پھر اس کو جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پی لیا جائے. بچوں کو دینا ہو تو 1 گلاس میں ابال لیجئے، اور پھر تھوڑا تھوڑا دن بھر میں 2-2, 4-4 چمچ عمر کے اعتبار سے پلاتے رہیں، تو انشاءاللہ عزوجل چند دنوں کے اندر اندر فائدہ حاصل ہوگا. اور پھر اس کے ساتھ خمیرہ مروارید ایک آتا ہے، کسی بھی اچھی کمپنی کا بنا ہوا خمیرہ مروارید لے لیجئے، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ صبح شام آدھی چمچ کھلایا جائے، تو انشاءاللہ عزوجل بخار کی وجہ سے جو کمزوری ہو جاتی ہے، آپ نے کمزوری کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا، تو بخار کے حوالے سے جو کمزوری ہو جاتی ہے اس کے لیے خمیرہ مروارید بہت اچھی چیز ہے.
ڈینگی والوں کو بھی فائدہ دے گا،
انہیں بھی فائدہ دے گا.
ٹھیک.
اور وہ اگر سیب کا جوس پیئیں، سیب کا جوس اور اس میں ایک لیمو
ایک آدھ لیمو اس میں شامل کر لیا جائے اور اس کی جھاگ اوپر سے ہٹا دی جائے، وہ جو آپ جوس بنائیں گے تو وہ فائدہ مند ہے، اسی طرح ناریل کا پانی یہ بھی ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور
پپیتے کے پتوں کا بڑا ٹرینڈ آج کل کوئی چلا ہوا ہے، پپیتے کے پتے ابال کے پیئیں یا پتہ نہیں کیا کر کے پیئیں؟
جی جی، یہ ایسے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں جو اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے، تو وائٹ سیل کے لیے یہ بہت مفید ہے، یہ جو یہ پپیتے کے پتے۔
اچھا اچھا،
یہ بہرحال اس میں ایسا ہے کہ اپنے طبیب سے، کسی اچھے ماہر طبیب سے، ڈاکٹروں ہیں، حکیم ہیں، ان سے رابطہ کر کے ایسے مریض کو جو ہے باقاعدہ ان کا علاج کیا جائے۔ ایسے مریضوں کو گھر پر رکھ کر جو ہے ٹوٹ کے اگر کر لیں،
پپیتے کے پتے کا پانی ابال ابال کے پلاتے رہے، بندہ بیچارہ جو ہے نا وہ پورا ہو جائے،
پلاتے جی اس کو کوٹ کے نچوڑ کے اس کا پانی نکالتے ہیں،
مختلف انداز ہیں، جیسے
وہ نکلتا تھوڑا سا ہے،
ایسا بھی کر سکتے ہیں جیسے سلمان بھائی نے ارشاد فرمایا کہ اصل مقصود ہے کہ وہ اس کے اثرات اس کے بدن میں پہنچے، مختلف انداز سے استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ٹوٹکے ہیں، ایسے جو مریض ہوتے ہیں انہیں فوری جو ہے کسی
پراپر علاج کی ضرورت ہے،
پراپر علاج کروایا جائے۔
ٹھیک،
ہاں اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کہیں کہ یہ ان کو چیزیں غذائیں دیں تو پھر آپ بھلے ان کو
ٹھیک ہے۔
اسی طرح خارش وغیرہ کے حوالے سے یہ داد چمبل وغیرہ جو ہوتی ہے، اس کا ایک سبب جو ہے وہ یہی ہوتا ہے خون کا فساد، اس کے لیے میں علاج عرض کرتا ہوں۔ باقی اس کے لیے مرم وغیرہ بھی بنانے کا طریقہ عرض کیا جا سکتا ہے، مگر وہ ایسا ہے کہ اگر اس کو بتایا جائے تو اس کے اندر غلطی ہو جائے تو پھر اس میں نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے وہ مرم بنانے کا طریقہ جو ہے عرض نہیں کر رہا ہوں، صرف جو ہے کھانے کی دوا کا عرض کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ تخم بابچی آپ نے لینا ہے 60 گرام، تخم بابچی 60 گرام، اور چوب چینی ایک جڑی بوٹی ہے یہ آپ نے 25 گرام لینی ہے، ان دونوں کو پیس لیجیے۔ پیسنے کے بعد ایک ایک چھوٹی چمچ صبح اور شام استعمال کی جائے۔ بڑا گوشت جو ہے ایسے مریض بالکل بند کر دیں، گائے بھینس وغیرہ کا جو گوشت ہوتا ہے وہ، تیز مرچ مسالوں سے بھی بچیں، انڈا مچھلی سے بھی ایسے مریضوں کو پرہیز کرنا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ عزوجل کچھ دنوں میں فائدہ حاصل ہوگا۔
اچھا یہ بات بتائیں خلیل بھائی، یہ شتر مرغ کا جو گوشت ہے یہ بڑے گوشت میں آئے گا یا چھوٹے گوشت میں شمار ہوگا، یا وائٹ میٹ میں آئے گا، کس میں جو ہے وہ شمار ہوگا؟ میں یہ سوچ رہا ہوں، آج کل یہ بھی ایک بڑا رجحان چل نکلا ہے بعض پر شتر مرغ وہ پال رہے ہیں، لیکن یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کو شتر مرغ کے جو ہے پالنے سے بڑے سخت نقصانات بھی ہوئے ہیں۔ اللہ عاشقان رسول کی حال پر رحمت فرمائے، ایک شخص سے ملاقات ہوئی، 6 ملین کا نقصان ہوا سب ان کا، 6 ملین یعنی 60 لاکھ روپے کے شتر مرغ ان کے جو ہے نا وہ مر گئے، اور ایک دن میں 30 شتر مرغ مر گئے ان کے، ایسا بھی مطلب وہ معاملہ ہوا، اور بعد پھر اور 2 لاکھ روپے ان کا خرچہ تھا روزانہ کا، شتر مرغوں کا ماہانہ خرچہ ان کا تھا۔ بہرحال اللہ ان کے نقصان کو پورا فرمائے۔ تو بہرحال شتر مرغ کا گوشت اویلیبل ہے مارکیٹ میں، مل ہی رہا ہے۔ خلیل بھائی کچھ اس کے گوشت پر بھی روشنی ڈالنی چاہیے، کیا فرماتے ہیں آپ؟
میں عرض کرتا ہوں،
اچھا ٹھیک،
یہ علاج عرض کر دوں پھر؟
اچھا اچھا ٹھیک ہے ارشاد۔
اسی طرح سے فیس پر خشکی وغیرہ کے حوالے سے عرض کرنا تھا، اس کے لیے یہی ہے کہ اگر مستقل ایسے مریض ہیں کہ جنہیں جیسے خشکی کا عارضہ رہتا ہے تو وہ 1 چمچ بادام کا تیل جو ہے پی لیا کریں، پوری جسمانی، جیسے کبھی پورے جسم پہ خشکی ہوتی ہے تو وہ ان کو اس حوالے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ باقی اس مارکیٹ میں ایک سے ایک بنے ہوئے لوشن ہوتا ہے، وہ استعمال کیے جائیں، اور سردیوں کے دنوں میں عام طور سے بعض اوقات جو ہے نا وہ خارش وغیرہ ہو جاتی ہے، کچھ خشکی سی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے جو میں نے ابھی علاج کیا تخم بابچی 60 گرام اور اس کے ساتھ 25 گرام جو ہے آپ نے لینی ہے چوب چینی، یہ دونوں چیزوں کو باریک پیس کر کر صبح شام استعمال کیا جائے تو سردیوں کے اندر جو خارش الرجی سی ہو جاتی ہے، خشکی ہو جاتی ہے، تو اس کے حوالے سے یہ بہت مفید ہے،
مدینہ
کا تیل استعمال کیا جائے۔ اسی طرح سے بڑی آنت کے حوالے سے پوچھا تھا کہ بڑی آنت کے اندر جو ہے وہ السر ہے، زخم ہے اور خون بھی بہتا ہے، تو اللہ پاک ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے،
آمین،
عافیت عطا فرمائے۔ ایسے مریض جو ہے اگر بند گوبھی کا استعمال کریں، بند گوبھی کا اگر استعمال کیا جائے تو یہ بہت ہی مفید ہے، اس کا سالن بنا کر آپ کھائیں، اور پھر تیز مرچ مسالے سب ان کے بند ہوتے ہیں ایسے مریضوں کے، صرف لوکی، ٹنڈے، تورئی وغیرہ اگر ایسی چیزوں کا استعمال کریں تو بہت جلدی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اگر
بند گوبھی میں مرغی کا گوشت ڈال سکتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ جیسے بند گوبھی، خالی بند گوبھی، اس میں نہ مسالہ بھی نہ ہو، اس میں مرچیں بھی نہ ہوں، تو نہیں وہ ذائقے دار بنانے کے لیے
وہ تو کئی ایک چیزیں کھا سکتے ہیں، مگر یہ میں نے ایک بطور علاج بتایا.
اچھا
بند گوبھی کا سالن بنائے، صرف بند گوبھی ہو اور اس کے اندر اگر سادہ ہو بالکل تو اچھا ہے، ورنہ تیز مرچ مسالے دار باتیں زخم میں نقصان کرتے ہیں.
نقصان کریں
تو کچھ دن میں تین مرتبہ اس کا اگر ہو سکے تو ایک ایک آدھا آدھا گلاس پانی اس کا جوس بھی پیا جائے بند گوبھی کا
جی،
اور پھر 15 دن تقریباً، اور پھر اس کا سالن بھی بنا کر کھایا جائے تو یہ بڑا مفید ہے. مزید بالوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا، بالوں کے حوالے سے ایک آپ گھر میں تیل بنا لیجئے، سب سے پہلے یہی ہے کہ شیمپو کا استعمال نہ کیا جائے، اس کے حوالے سے جو محتاط طبیب ہیں وہ منع کرتے ہیں کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے. اور اس کے علاوہ
اور محتاط جو ہے نا جی نیوٹریشنسٹ جو لوگ ہوتے ہیں اور جو اس طرح بتاتے ہیں خوبصورتی کے حوالے سے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ روز اپنے سر کو شیمپو نہ کیا جائے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو جلد ہے، سر کی جلد ہے، اس سے نیچرل آئل جو ہے وہ نکلتا ہے، تو آپ اگر روز شیمپو کریں گے تو وہ جو آپ کا نیچرل آئل آپ کا آپ کی جو سر کی سکن جو پروڈیوس کر رہی ہے قدرتی طور پر، وہ ڈیمیج ہوگا اور اس سے خشکی میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ میں نے جب یہ رائے جانی تو مجھے میں نے کہا یار ہمارے خلیل بھائی جو کہتے ہیں نا وہ صحیح کہتے ہیں، دیکھیں پروف بھی ہو رہا ہے، دیگر لوگ بھی بتا ہی رہے ہیں ماشاءاللہ. جی
اس میں کھارا پانی کا استعمال بھی بالوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اس سے بھی بچا جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ چاہیں تو یہ ایک آئل گھر کے اندر بنا لیجئے. آپ نے سب سے پہلے لینا ہے تلوں کا 1 کلو آئل لینا ہے، اس کے حساب سے میں عرض کر رہا ہوں. پھر آپ نے اس کو اگر ہاف کرنا ہو یا چوتھائی حصہ بنانا ہو تو آپ اس کے حساب سے سب چیزوں کو کم کم کر دیجئے. چقندر آپ نے لینا ہے، چقندر ایک لال سے رنگ کی سبزی ہوتی ہے جو کہ شلجم کی طرح ہوتی ہے، چقندر اسے کہا جاتا ہے. تو یہ آپ نے 250 گرام یعنی 1 پاؤ کے قریب لینا ہے. پھر اس کو موٹا موٹا کوٹ لیں، باریک کر لیں. اب اس کے ساتھ جڑی بوٹیاں کون کون سی لینی ہے، 50 گرام آپ نے آملہ لینا ہے، خشک آملہ، اور بال چھڑ بھی کہتے ہیں، بال چھڑ بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ نے 25 گرام لینی ہے. امر بیل کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہے، وہ بھی 25 گرام لینی ہے، اور ناگر موتھا کے نام سے ایک جڑی بوٹی آتی ہے، یہ بھی آپ نے لینی ہے 25 گرام. ان تمام چیزوں کو آپ نے کرنا یہ ہے کہ چکندر کو موٹا موٹا کوٹ لیجئے، یہ تمام چیزوں کو 1 کلو تل کے تیل کے اندر آپ ڈال کر اس کو اچھی طرح پکائیں. اچھی طرح جب یہ جڑی بوٹیاں اس میں حل ہو جائیں، جسے اچھی طرح سے پک جائیں، وہ جل جائیں، تو ان کو آپ چھان لیجئے. پھر اس کے اندر 100 گرام کیسٹر آئل شامل کر لیجئے چھاننے کے بعد، پھر یہ بہترین سا تیل بن جائے گا انشاءاللہ عزوجل، بالوں کی افزائش کے لیے اور جھڑنے وغیرہ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ عزوجل فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ عزوجل. السر کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا، آپ ایک گھر میں گھریلو نسخہ تیار کر لیجئے، وہ تو بند گوبھی کا بھی بتایا، اس سے بھی فائدہ ہوگا، اور اس کے لیے باقاعدہ کسی طبیب سے علاج کروائیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ خون بہت بہتا ہے، تو خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ مرض اگر طول پکڑتا ہے، اگر چلتا رہتا ہے، تو پھر یہ السر کے بعد کینسر کی طرف جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اللہ پاک ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. تو اس میں غفلت نہ کریں، گھر کے اندر کوئی ٹوٹکے وغیرہ کرنے کے بجائے، یہ جیسے سبزی بتائیے یہ تو آپ کریں تو بہت اچھا ہے، اس کے ساتھ کسی اچھے طبیب کو دکھائیں تاکہ فوری اس کا علاج ہو سکے. اور اسی طرح سے رسولی کے حوالے سے بھی تھا، اللہ پاک ان کو بھی شفا عطا فرمائے. رسولیوں کا علاج بھی یہ ہے کہ گھر بیٹھے کرنے سے بہتر ہے کسی ماہر طبیب کو دکھائیں، اس طرح پھر یہ معاملات جو ہے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اللہ پاک سارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے، آسانیاں فرمائے، اور جو علاج کے اسباب نہیں پاتے ہیں اللہ پاک انہیں اسباب بھی مہیا عطا فرمائے.
آمین آمین آمین. جس کو ٹھنڈ لگ جائے وہ کیا کرے؟ کہہ رہے ہیں کہ موشن اچانک لگ جاتے ہیں اور سردی میں بھی اور گرمی میں بھی بلا وجہ، اس کا کیا کیا جائے؟
بلا وجہ تو نہیں لگتے، ظاہر بات ہے کوئی وجہ تو ہوتی ہوگی نا. جسم کے اندر کوئی ایسی یعنی معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو آپ اس کا باقاعدہ علاج کروائیں. بعض اوقات میدا کمزور ہو جاتا ہے، کچھ بھی کھاتے ہیں، کچھ لوگوں کی اس طرح کا میدا ہو جاتا ہے کہ کچھ کھایا تھوڑی آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے ان کا پھر ان کو واش روم وغیرہ جانا پڑتا ہے، تو ان کے میدے کی کمزوری وغیرہ ہو جاتی ہے، اور بھی مختلف امراض ہوتے ہیں، تو اس کو دیکھ لیا جائے کہ کیا معاملہ ہے، کیوں ہے. تو پھر اس کا باقاعدہ جو ہے علاج کروایا جائے. کھانا وغیرہ آپ سبزی فروٹ کا استعمال زیادہ کریں, کھانا اچھی طرح سے چبا کر کھائیں. اور آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ جیسے سردیوں کے حوالے سے, تو نمونیا کا میں علاج عرض کر دیتا ہوں.
نمونیا کا,
نمونیا اس کے اندر اگر اس کا باقاعدہ علاج نہ کیا جائے تو اس سے بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں.
جان لیوا بیماری بھی ثابت ہوتی ہے, بچوں کو نمونیا ہو جائے تو بڑا مسئلہ,
بڑا پرابلم ہو جاتا ہے
بچوں کو. آج کل یہ بھی ایک مسئلہ ہے, آپ نمونیا کا بھی بتائیں. چلے پہلے نمونیا کا بتا دیں, پھر میں اس پر آتا ہوں جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں.
جیسے نمونیا ہو جاتا ہے, پسلی چلتی ہے اس کے حوالے سے, اور کالی کھانسی بھی آپ کہہ لیں, وہ شدید کھانسی ہوتی ہے. ان تمام چیزوں کے اندر یہ جو علاج میں عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوگا, اور بہت ہی پیارا علاج ہے, بہت ہی آسان بھی ہے. کرنا یہ ہے کہ جائفل آپ نے 3 گرام لینی ہے, 3 گرام جائفل یہ آپ نے لینی ہے. پھر ادرک کا پانی آپ نے نکالنا ہے, اچھی والی ادرک ہو, وہ آپ نے اس کو کوٹ کر یا کسی دوسرے انداز سے جیسے جوسر وغیرہ میں ڈال کر اس کا 1 چمچ پانی آپ نے شامل کرنا ہے. یہ 2 چیزیں ہو گئی ہیں. پھر کالی مرچ آپ نے 6 گرام لینی ہے پسی ہوئی, اور شہد جو ہے آپ نے تقریباً 60 گرام کے آس پاس آپ شہد لے لیں. تو یہ 4 چیزیں ہو گئی ہیں. دوبارہ سن لیجئے, جائفل جو ہے 3 گرام, اور ادرک کا پانی 1 چمچ, اور کالی مرچیں یہ 6 گرام, اور پھر آپ نے 4 چیز لینی ہے شہد, 1 چٹانگ بھی اسے کہنے ہیں, 60 گرام 62 گرام کے آس پاس. ان تمام چیزوں کو آپ نے پیسنا ہے, یعنی جائفل کو پیس لیں, کالی مرچ کو پیس لیں, اور پھر اس کو شہد کے اندر آپ شامل کر لیں, اور پھر اس کو آدھی چمچ, یا بچہ اور چھوٹا ہے تو چوتھائی چمچ, اور بھی چھوٹا ہے جیسے 1 آدمی کا ہے تو پھر 1 چمچ کا 5واں حصہ 6ٹا حصہ اس کو اس کے حساب سے دن میں 2-3 مرتبہ دیجیے, تو انشاءاللہ عزوجل سینے کے جو امراض ہوتے ہیں, پسلی کا چلنا, کالی کھانسی, پھیپھڑوں کی جو سوجن ہوتی ہے, انشاءاللہ عزوجل اس کے اندر آپ اس کو بہت مفید پائیں گے. بنا کر آپ رکھ لیں انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا.
جی کی مدینہ ہے, یہ بڑا زبردست ہے.
ایک چیز اور ہے کہ بعض لوگوں کو جیسے جو بڑے بھی ہوتے ہیں کہ سینہ آج کل خراب ہو جاتا ہے,
ہاں جی,
بہت زیادہ بلغم جیسے پھنسا ہوا ہے, تھوڑی سی کھانسی ہوتی ہے تو پورا سینہ کھڑکھڑا رہا ہوتا ہے, تو ایسوں کے لیے ایک بہت ہی پیارا علاج ریمند اسارا نامی ایک جڑی بوٹی آتی ہے. یہ آپ نے 50 گرام شہد کے اندر تقریباً 4 گرام آپ شامل کر لیں, 50 گرام شہد ہو اور اس کے اندر 4 گرام ریمند اسارا آپ شامل کر لیں باریک کر کے پیس کر, پھر رات کو سوتے وقت 1 چمچ آپ لیں, تو یہ 2-3 دن ایسا لے لیا جائے تو یہ اس سے ہوگا یہ کہ جتنا بھی آپ کے بلغم وغیرہ سینے میں جمع ہوا ہے جو فاضل ہے
نکل جائے گا,
وہ انشاءاللہ عزوجل نکل جائے گا. پھر اس کے بعد اگر اس طرح کی دوا استعمال کریں گے تو بڑا مفید
فائدہ ہوگا. واہ واہ, چلیں یہ بھی ایک بڑی اہم بات بتائی. خلیل بھائی, سردیوں میں بچوں کے سانس کی نا آواز سی آنے لگ پڑتی ہے, ایسے بچہ سانس لے رہا تھا نا جیسے ہلکی سی چیخ سی نہیں ہوتی, کیوں مطلب آواز آ رہی ہوتی ہے, اور پھر بچہ بار بار اٹھ بھی رہا ہوتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ بچے کا سانس بند ہوتا ہوگا اس لیے وہ بچہ دوبارہ جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے, پھر ہوتا بھی ہے. کیا فرمائیں گے اس پر, کچھ روشنی ڈالیں؟
جی اسی کے لیے یہ جو علاج بتایا نا, یہ اس میں بھی بے حد مفید ہے.
مدینہ
یہ اسی کی کیفیت ہے کہ مثال سینے کی خرابی, ٹھنڈ کی وجہ سے.
جائفل والا جو آپ نے پہلے بتایا وہ والا
نہیں, یہ والا, یہ نمونیا, پسلی چلنا اور کالی کھانسی کا جو علاج بتایا, جائفل 3 گرام اور 6 گرام اس کے اندر کالی مرچیں ہیں, اور 1 چٹانگ اس کے اندر شہد ہے, اور ادرک کا پانی 1 چمچ.
ٹھیک,
یہ اس کے بنا کر جو ہے صبح شام استعمال کروایا جائے تو یہ بہت لاجواب چیز ہے, بہت ہی مجرب,
واہ واہ,
فائدہ مند ہے انشاءاللہ.
سبحان اللہ, سبحان اللہ. چلیں جی, مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں, صحت کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے, آپ کے میسجز بھی آ رہے ہیں, ان کو بھی لیتے ہیں, لیکن یہاں پر آپ کو بھی ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. ہمارے بہت ہی پیارے رکن شورا حاجی محمد اظہر عطاری دعوت کارمن قدسیہ نے ریکارڈ کروایا ہے, پچھلی قوموں کے احوال آئیے دیکھیے. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کے سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے پچھلی قوموں کے حالات. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاعراف میں قوم لوط کا تذکرہ فرمایا. قوم لوط کے لوگ وہ لوگ تھے کہ جو کئی قسم کی برائیوں اور بری خصلتوں میں مبتلا تھے. ان میں سب سے بری خصلت ان کی جس کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورہ آراف میں ذکر کیا، اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے. اور قوم لوط نے حضرت لوط علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نصیحت کو سن کر جب وہ سر تسلیم خم کرنے کی بجائے بڑی بے باکی کے ساتھ جواب دیا، جس کو قرآن پاک نے قرآن پاک میں سورہ آراف کی آیت نمبر 82 میں بیان کیا. اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں. حضرت لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو برے کاموں سے منع کیا، انہیں اس جرم سے منع کیا، اس بے حیائی سے منع کیا. اور قوم کی بے باکی دیکھیں کہ وہ کہنے لگے کہ ان کو اس بستی سے نکال دو، یہ پاکیزگی کا درس دے رہے ہیں، یہ پاکیزگی کی باتیں کر رہے ہیں. اس قوم کا سب سے خطرناک اور سب سے برا کام جو تھا یہ بدکاری، یہ اس قدر ان میں عام ہو گیا تھا کہ حضرت لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عذاب الہی سے ڈرایا. لوگ نہیں مانے، ان کو پاکیزگی کا درس دیا، حیا کا درس دیا، لیکن یہ لوگ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو بستی سے نکالنے پر جو ہے وہ لگ گئے، اور اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آ گیا. اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر آئے، اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام تشویش میں آ گئے کہ قوم کے لوگ تو بہت بے حیا لوگ ہیں، لیکن حضرت لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت قوم کے لوگوں کو بری باتوں سے سمجھایا، منع کیا، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہو، ہم ان بدکاروں پر اللہ کا عذاب لے کر اترے، آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر، مومنین کو لے کر بستی سے نکل جائیں، صبح ہونے سے پہلے پہلے آپ بستی چھوڑ دیں اور کوئی بستی کی طرف مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا. چنانچہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو لے کر بستی سے باہر تشریف لے گئے، اور جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شہر کی پانچوں بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا، پھر ان پر اس زور سے پتھروں کا میں برسا کہ قوم لوط کی لاشوں کے بھی پرخچے اڑ گئے. عین اس وقت جبکہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لی اور اس کے منہ سے ہائے رے میری قوم یہ نکلا. یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی، پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس قوم کے لوگوں پر اس قدر سخت عذاب آیا کہ ایک ایک شخص کو پتھروں سے ہلاک کر دیا، اور جس نے ان سے محبت رکھی وائلہ، جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی تھی لیکن در حقیقت منافقہ تھی، اور اس پر بھی پتھر آ کر لگا. ایک شخص مکہ پاک میں تھا، حرم پاک میں تھا، وہ 40 دن تک حرم میں رہا اور حرم کے باہر زمین و آسمان کے درمیان ایک پتھر معلق رہا. وہ مکہ مکرمہ میں تاجر آیا ہوا تھا، جیسے ہی وہ وہاں سے نکلا حرم سے باہر، پتھر اس پر گرا اور وہ بھی وہیں ہلاک ہو گیا. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایسا بے حیائی، بدکاری، ایسا برا اور ایسا قبیح فعل ہے کہ جس کی اس قدر مذمت اور اس قدر سخت سزا کا قرآن نے ذکر کیا. اللہ پاک ہمارے معاشرے کو بے حیائی سے بچائے، ہر طرح کی بری عادتوں سے بچائے، ہر طرح کی بے حیائی کے معاملات سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے. قوم لوط کے لوگوں کو حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھایا، سمجھانے کے باوجود وہ لوگ باز نہ آئے، آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزوں سے منع کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اللہ رسول کے احکام بتائے جاتے ہیں، مگر کئی لوگ بے باکی کے ساتھ اللہ رسول کے احکام کا مذاق اڑاتے اور اپنی نفس کی جو ہے وہ چال میں آ کر، شیطان کے چکر میں آ کر برے کاموں میں لگے رہتے ہیں. اللہ پاک کے عذاب سے انہیں ڈرنا چاہیے. قوم لوط کے ان حالات کو سن کر ہمیں اللہ پاک کے قہر و غضب سے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے اور ہر طرح کی بری عادتوں سے ہمارے معاشرے کو محفوظ رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
ماشاءاللہ کچھ کلام بھی سنا رہے خلیل بھائی، فرمائشی میں کچھ پوری کر دیں، دل جوئی ہو جائے گی.
سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے. بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، قصوں کے آقا اے بے قصوں کے آقا، اب تیری دہائی ہے، اے بے قصوں کے آقا، اب تیری دہائی گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا. سنا گرا ہوتے ہیں انسان پر، لگا دینا سکینہ زندگی کا، آ کے ساحل سے جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا. قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا آقا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے
عطا کرنا.
خلیل بھائی میرا جی چاہ رہا ہے اسی کلام کا مقطع یہ آپ کی اجازت سے اگر فرمایا تو میں پڑھ دوں. سبحان اللہ. فرماتے ہیں
چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے, حضور کی زیارت بھی عطا فرمائے. گھڑی بتا رہی ہے کہ سلسلہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے, تقریباً 15 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں. ہم دوبارہ اپنے موضوع پر آتے ہیں, اولیاء کی صفات پر. عدنان بھائی, اولیاء کی صفات میں اگر ایک چیز دیکھی جائے تو وہ یہ بھی ہے کہ اولیاء ملانے والے ہوتے ہیں, اور یہ لوگوں کے دلوں میں سے مسلمانوں کی دشمنیاں نکالنے والے ہوتے ہیں, اور اس میں اللہ رسول کی محبت ڈالنے والے ہوتے ہیں. آج غوث پاک کی مبارک جو ہے سیرت کو دیکھا جائے, آج ہمارے سامنے اولیاء کرام میں سے عظیم مثال الحمدللہ شیخ طریقت کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے, امیر السنت دامت قدم القدسیہ. آپ بھی جو تعلیمات ارشاد فرماتے ہیں, جو ملفوظات بتاتے ہیں, اس میں آپس میں محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ رہا جائے, آپس کی جو ذاتی بنیاد پر جو چپکلش ہوتی ہے ان کو ختم کیا جائے, اس پر آپ جو ہے وہ کیا فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی, واقعی اللہ تبارک تعالیٰ کے جو حقیقی اولیاء ہیں ان کا مبارک انداز یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے لڑائی جھگڑے, یعنی فساد, لڑائی جھگڑا, اس سے خود بھی دور رہتے ہیں, اور اگر کوئی شخص ان کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے تو اس کی بھی اصلاح اسی انداز میں فرماتے ہیں کہ اس کے اندر سے یہ برائی چلی جائے. عفو, درگزر, معافی, اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیرخواہی کرنا, اس کا بھلا چاہنا, اسے معاف کر دینا غلطی ہونے پر, یہ اللہ تبارک تعالی کے نیک بندوں کی صفات میں سے ہے. اور ہم حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کا کتنا مبارک انداز ہے سمجھانے کا, عفو, درگزر اور بچھڑے ہوئوں کو ملانے کا. آپ نے کتنے احسن انداز میں جو ہے وہ درس دیا, جب ایک شخص نے آپ کی بارگاہ میں آپ کو تحفتاً کینچی دی, اللہ والے ہیں ان کی ضروریات کے اندر کام آتی ہوگی, تو اس نے کینچی جو ہے وہ آپ کو دی, تو آپ نے اسے فرمایا کہ ہمیں یہ کاٹنے والی چیز نہ دو, ہم کاٹنے والے نہیں بلکہ ہم جوڑنے والے ہیں.
واہ واہ.
تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کا انداز ہے, اور واقعی ایسا ہوا ہوتا ہے, وہ بھائی بھائی سے لڑانے والے نہیں ہوتے, بلکہ جو دینی بھائی ہیں انہیں بھی آپس کے اندر ساتھ رہنے, ملنے کا, اب وہ درگزر کا ذہن دیتے ہیں. لیکن ہم اپنے معاشرے کے اندر اس طرح کے افراد کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو افو درگزر تو بڑے دور کی بات ہے, یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا, اور پھر وہ بعض اوقات اس طرح کے لوگ, ایک شخص حق تلفی کر رہا ہے ایک بھائی, اور پھر وہ اپنی اس حق تلفی کے لیے ایک ایسے شخص کا نام لے رہا ہے جسے وہ اللہ کا ولی سمجھتا ہے, یا جسے وہ یہ سمجھتا ہے جی میرے پیر نے یوں کہا ہے کہ میں یہ کر دوں. بھائی کو حق سے محروم کر دینا وراثت کے, یا دیگر جو اس کے حقوق ہیں وہ ادا نہ کرنا, کس بنیاد پر, وہ جی مجھے بابا جی نے کہا ہے, یہ کیسا بابا ہے جو احکامات کی معاذ اللہ
خطاب
جو ہے وہ حکم دے رہا ہے اور بتا رہا ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے, اور یہ صلہ رحمی جو حقیقی رشتہ دار ہیں, قریبی رشتہ دار ہیں, ان کے ساتھ تو حسن سلوک شریعت کو ویسے ہی مطلوب و مقصود اور محمود ہے, اور اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی عمر میں بھی اضافہ فرماتا ہے, اور اللہ کریم اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ تو شریعت کا وہ پیارا حکم ہے. تو اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ لڑے ہوئوں کو, وہ لڑائی جھگڑا قطع تعلقی کرنے والوں کو ملانے والے ہوتے ہیں, نہ کہ رشتہ داروں کو, عزیز و اقارب کو دور کرنے کا سبب.
مدینہ مدینہ بڑی پیاری بات کہی ہے آپ نے. اور یہاں وسیم بھائی یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو اولیاء کی مبارک جو ہے وسیرت ہے ہمیں بتاتی ہے کہ یہ زندگی اپنی گزارتے ہیں ذکر الہی کرتے ہوئے, اللہ کریم کی یاد میں زندگی گزارتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں تو دنیا کی ہی جو ہے نا وہ فکر پڑی ہوئی ہے, کچھ اس پر بھی روشنی ڈالیں. دنیا کی محبت کس طرح دل سے نکلے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت بس جائے, اللہ کرے ایسا ہو جائے.
آمین آمین. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دراصل اولیاء کرام کی سیرت کو اللہ کریم ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین.
دراصل سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا جسے کہتے ہیں نا کہ مظہر اور اظہار, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام ہوتے ہیں.
واہ واہ.
اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کی جتنی مذمت بیان فرمائی, مذمت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لینا, دنیا ہی پر اکتفا کر لینا اور اسی میں جسے کہتے ہیں نا کہ پورے طور پر منہمک ہو جانا, اس سے دور رہنے کا جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انداز بیان فرمایا اور فکر آخرت کی جو ترغیب دلائی نا, اس کا مظہر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام.
جی.
ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی اگر ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کی سیرت میں بڑی واضح نظر آتی ہے کہ صبح سے لے کر رات تک
جی.
اور رات گئے تک
جی.
آپ ہر ہر معاملے میں شریعت مطہرہ کی پاسداری کرا کرتے ہیں. اور یہی ایک مسلمان کی جسے کہتے ہیں نا کہ زندگی کا جسے کہتے ہیں کہ مقصد ہے. فرمایا نا کہ انسان اور جن کو جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے, قرآن مجید کی آیت کا مفہوم ہے. تو اب میں اپنی ہر ہر کام کو بنا سکتا ہوں عبادت. اولیاء کرام کا یہی انداز ہوا کرتا تھا. کیا اولیاء کرام تجارت نہیں کرتے تھے؟ اولیاء کرام کاروبار نہیں کرتے تھے؟ اولیاء کرام پیشے نہیں اپنایا کرتے تھے؟ کئی اولیاء کرام جو ہیں وہ نوکری کیا کرتے تھے, ان کی سیرت میں واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے مزدوری کی, انہوں نے بہت سارے کام کیے, لیکن وہ سب کام جو وہ کرتے تھے اس میں ایک بنیادی چیز ہوتی تھی کہ میں اگر مال کما رہا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حرام سے بچتے ہوئے حلال کماؤں گا, حلال پر اکتفا کروں گا میں. یہ ان کا جو عمل ہوتا تھا نا یہ بھی عبادت شمار ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نیت کی ہے کہ میں حرام سے بچوں گا, اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اسی طریقے سے جب وہ اپنے ان مشاغل سے فارغ ہوتے تھے تو پھر وہ نمازوں کی پابندی, تلاوت قرآن کی پابندی, ذکر اللہ با کثرت کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا, یہ ان کی زندگیوں کا وہ حصہ ہوتا تھا جو ان سے جدا نہیں ہوتا تھا.
جی.
تو لہٰذا اس بات کی بڑی ضرورت ہے سلمان بھائی, آج ہمارے جو معاملات ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو میں جاب پر جاتا ہوں لیکن جاب سے فارغ ہونے کے بعد ہماری فضولیات جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں.
جی.
ہم سمجھ لیں کہ ہم وقت ہمارے پاس بھی اتنا ہی ہے. کہا گیا نا کہ وقت اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر دیا ہے.
جی.
یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر تقسیم کی ہے. لیکن اب یہ اولیاء کرام جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا, ایسا راضی کیا, ایسا راضی کیا کہ آج یہ جس چیز پر قسم کھا بیٹھے ہیں کہ خدا کی قسم یہ ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے.
اللہ اکبر.
اتنے پیارے ہو گئے اللہ تعالیٰ کو یہ.
جی.
اب یہ مرتبہ اور مقام ان کو کیسے حاصل ہوا؟
جی.
حاصل ایسے ہوا انہوں نے اپنے وقت کو درست استعمال کیا.
سبحان اللہ.
جو ان کے پاس وقت تھا انہوں نے اپنی ضروریات زندگی جو ایک زندگی گزارنے کے لیے ہیں, اس کے بعد جو ان کے پاس وقت بچتا تھا نا اس وقت کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگایا ہے.
واہ واہ.
آج ہم ان کاموں ان معاملات کو فضولیات میں لگاتے ہیں. اگر میرے پاس وقت ہے یار, چلو میرے پاس ایک آدھ گھنٹہ بچ گیا ہے تو چلو جی ہوٹلنگ کر لی, دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر میں ہوٹل پہ چائے پی رہا ہوں, گپے مار رہا ہوں, باتیں کی, اس میں خدا نہ خواستہ غیبتیں بھی ہو گئیں, تہمتیں بھی ہو گئیں, نہ جانے کیا کیا میں گناہ کر کے گھر پہ آ گیا.
توبہ.
اس کے علاوہ اگر میرے پاس وقت ہے تو میں اپنے موبائل میں لگ گیا, سوشل میڈیا پہ لگ گیا, اس میں میرے گھنٹوں گزر گئے. تو سلمان بھائی واقعی میں اولیاء کرام کی سیرت کے ان پہلوؤں کو وقت کو بہت اہمیت دیتے تھے اور اللہ کی عبادت میں لگایا کرتے.
سبحان اللہ. اللہ ہمیں
سیرت کو اگر میں اپنا لوں.
جی. اللہ ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدری ماحول ہمیں یہی اولیاء کی صفات بتا رہا ہے, گائیڈ کر رہا ہے, سبق دے رہا ہے, سمجھ دے رہا ہے. اللہ کریم ہمیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. عقل حلال اور صدق مقال, یہ بھی اولیاء کی عظیم صفات رہی ہیں.
واہ.
عقل حلال اور صدق مقال
کیا مطلب؟
یعنی کھانا ہے مطلب خالد بھائی سے پوچھتے ہیں.
خالد بھائی سبحان اللہ,
اسی پر کی آج کے سلسلے کی آخری بات بھی, منقبت بھی سنیں گے, سعد اسلام بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. جی
اولیاء کرام کی دو اعلیٰ اور عظیم صفات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا, عقل حلال اور صدق مقال. جب جو لقمہ پیٹ میں جائے وہ حلال ہی ہونا چاہیے, اور جو بات منہ سے باہر آئے وہ سچی ہی ہونی چاہیے.
زندہ باد, ماشاءاللہ. چلیں جی, اللہ ہمیں یہ بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری مجلس آئی ٹی کا ایک تشہیری پرومو ہے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں.
مجلس آئی ٹی دعوت اسلامی کی جانب سے عاشقان رسول کے لیے خوشخبری, اباؤٹ محمد ویب سائٹ اب اردو کے ساتھ انگلش زبان میں بھی لانچ کر دی گئی ہے. اس ویب سائٹ میں سیرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جگمگاتی ہوئی خوشبوئیں, آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کا تعارف, برکات نبوت کا ظہور, اعلان نبوت کے بعد کے واقعات, ہجرت مدینہ, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور اخلاق و عادات, معجزات اور بہت کچھ. وزٹ کیجیے www.aboutmuhammad.net/en.
مدینہ مدینہ چلیں جی, اس سے بھی فائدہ حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آئیے خلیل بھائی سے منقبت سنتے ہیں.
میں صدقے جاؤں گا سے پاک, میں وادی جاؤں گا سے پاک, میں صدقے جاؤں گا سے پاک, میں صدقے جاؤں گا سے پاک, تیرے تر سے ہے مگتوں کا گزارا یا شہ بغداد, تیرے تر سے ہے مگتوں کا گزارا یا شہ بغداد. یہ سن کر میں نے بھی دامن, یہ سن کر میں نے بھی دامن, یہ سن کر میں نے بھی دامن پسارا یا شہ بغداد. میں صدقے جاؤں گا سے پاک, میں صدقے جاؤں گا سے پاک, میں وادی جاؤں گا سے پاک, میں صدقے جاؤں گا سے پاک. میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا شہ بغداد, میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا شہ بغداد, دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا شہ بغداد, دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا شہ بغداد. میں صدقے جاؤں گا سے پاک, میں صدقے جاؤں گا سے پاک, میں وادی جاؤں گا سے پاک, میں صدقے جاؤں گا سے پاک, میں صدقے جاؤں گا سے پاک, اجازت دو کہ میں بغداد حاضر ہوں کہ پھر کر لوں, اجازت دو کہ میں بغداد حاضر ہوں کہ پھر کر لوں تمہارے نیلے گنبد کا نظارہ یا شہ بغداد, تمہارے نیلے گنبد کا, تمہارے نیلے گنبد کا, تمہارے نیلے گنبد کا نظارہ یا شہ بغداد. میں صدقے جاؤں گا سے پاک, میں صدقے جاؤں گا سے پاک, میں وادی جاؤں گا سے پاک, میں صدقے جاؤں گا سے پاک, میں صدقے جاؤں گا سے پاک. ذات والا پہ بار بار درود, ذات والا پہ بار بار درود, بار بار اور بے شمار درود, بار بار اور بے شمار درود, سر سے پا تک کروڑ بار سلام, سر سے پا تک کروڑ بار سلام, اور سراپا پہ بے شمار درود, اور سراپا پہ بے شمار درود. سے نکال اے حسن خار غم کو دل سے نکال غم زدوں کی ہے غم گسار گرو غم زدوں کی ہے غم گسار گرو
کھلے آنکھ سلے